بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة أعدائهم أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام مومنین، تمام دوستوں، تمام بھائیوں، تمام بچوں کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور اس ماہ رجب کی تمام عیدیں اور خود اس ماہ رجب کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس پربرکت اور بابرکت مہینے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں. اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو ماہ رجب کی حقیقت کو درک کرنے، اس کے اعمال کو انجام دینے اور وہ کمال حاصل کرنے کے جس کی خاطر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام خداوند عالم کی جانب سے مبعوث کیے گئے، اس کمال کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ درود بھیجے بر محمد و آل محمد پر. اپنی اس گفتگو کا آغاز امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مختصر تاریخی واقعے سے کرتا ہوں. یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے ارتقاء، یعنی ترقی. ہمیں اس سے پہلے کہ تشیع کی ارتقاء کا کیا مطلب ہے، خود ارتقاء کا مفہوم ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ ترقی کسے کہتے ہیں. ترقی اگر بہت ہی آسان اور سلجھے ہوئے الفاظوں میں ہم بات کریں تو انسان اپنی زندگی میں جو ہدف رکھتا ہے اس کی جانب آگے بڑھنے کو ترقی کہا جاتا ہے. ممکن ہے میرے نزدیک ترقی کوئی اور چیز ہو اور ایک ایسے شخص کے نزدیک کہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتا، خداوند متعال کو نہیں مانتا، روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے ترقی کوئی اور چیز ہو. ترقی کون ڈیفائن کرے گا کہ میں حالت ارتقاء میں ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ یہ میرا ہدف بیان کرے گا کہ میں جتنا اپنے اس زندگی کے اندر اپنے اس ہدف سے نزدیک ہو رہا ہوں یعنی میں ترقی کر رہا ہوں، اور جتنا میں اس ہدف سے دور ہو رہا ہوں یعنی میں ترقی نہیں کر رہا بلکہ زوال کا شکار ہوں، میں پستی کا شکار ہو رہا ہوں. اس واقعے سے میں اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام روایت کے جملے ہیں کہ لما حمل ابو جعفر، یعنی ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، جب امام علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کر کر یا امام علیہ الصلاۃ والسلام کو جب لے جایا گیا، یعنی امام خود نہیں گئے، روایت کیا کہہ رہی ہے، جب امام کو لے جایا گیا، کہاں لے جایا گیا؟ الی الشام، شام کی جانب لے جایا گیا، الی ہشام ابن عبد الملک، بنو امیہ کا بادشاہ ہشام ابن عبد الملک، اس کی جانب، شام میں اس کا دارالخلافہ ہے، وہاں لے کر جایا جا رہا ہے امام کو، حکومت لے کر جا رہی ہے جو اس دور کے ظالم حکومت ہے بنو امیہ کی، وہ امام کو گرفتار کر کر لے کر جا رہی ہے. ہمارے عموماً ہمارے ذہنوں میں کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد امام باقر، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گرفتاری کا، ان کے زندانی کا تصور یا وہ باتیں، وہ واقعات نہیں ہیں، لیکن روایات میں یہ چیزیں موجود ہیں. امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام یا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ لوگ چند مرتبہ گرفتار کیے گئے، زندانوں میں ڈالے گئے. ہاں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے فوراً چھوڑ دیا گیا، لیکن حاکم وقت کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو قید کرے، ان کو زندان میں ڈالے۔ امام کو گرفتار کر کے مدینہ سے لے کر جایا جاتا ہے شام، اور شام میں اپنے درباریوں سے جو اس کے کرتا دھرتا افراد ہوتے ہیں، شام اپنے ان اصحاب سے جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ان سے ہی کہتا ہے کہ جب محمد ابن علی یعنی امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام آئیں تو میں ان کی مذمت کروں گا، ان کی توبیخ کروں گا، ان کی بعض فعالیتوں کے خلاف ان سے بات کروں گا، اور جب میں ان کی مذمت کروں تو تم لوگ بیٹھے سننا، اور اس کے بعد جب میں خاموش ہو جاؤں تو اب تمہاری باری ہے، تم بھی میری ہی باتوں کو دہرانا، ان کی مذمت کرنا، ان سے کہنا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ خیر، جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو اپنی اس ہیبت کے ساتھ دربار میں آتے ہیں، اور دربار میں آنے کے بعد سب کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد بغیر بادشاہ کی اجازت سے جو مقام امام کے لیے قرار دیا گیا ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہشام اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، میں روایت کے جملے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہشام امام علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتا ہے، اور مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے محمد ابن علی، لا یزال الرجل منکم قد شق اصل مسلمین، کہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ آنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلافات ایجاد کرتا ہے، یعنی مسلمان تمام کے تمام وہ میری حکومت کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں، مجھے اپنا امام مانتے ہیں، مجھے اپنا حاکم و بادشاہ و خلیفہ قرار دیتے ہیں، آپ آتے ہیں ان بے شعور انسانوں کو شعور عطا کرتے ہیں، اور وہ تمام امت جس چیز پر اجماع کیے ہوئے یعنی جہالت کے اوپر جو اجماع کیے ہوئے اس سے آپ جدا کر دیتے ہیں، بعض افراد کو شعور دے دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بعض مجھے مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، اور یہ خالی آپ نہیں کر رہے بلکہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ یہ کام انجام دیتا ہے۔ لا یزال الرجل منکم قد شق اصل مسلمین، کہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ یہ کام انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے امام سے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ ودعا الى نفسه وزعم انه الامام سفها وقله علم، اور خالی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دڑار ڈالتا ہے، نہیں، بلکہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ آ کر اپنی جانب لوگوں کو بلاتا ہے۔ اپنی جانب سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی جانب نہیں بلاتا، اپنی جانب بلاتا ہے، نہیں، یعنی میری جانب نہیں بلاتا، میری حکومت کو تسلیم نہیں کرواتا، بلکہ اپنی حکومت کا داعی ہے۔ وزعم انه الامام، اور وہ گمان کرتا ہے، یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، کون کہہ رہا ہے؟ حاکم وقت بنو امیہ کا حاکم ہشام ابن عبد الملک امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے جو آتا ہے، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور اب آپ آ کر گمان کرتے ہیں کہ آپ حاکم ہیں، آپ رہبر ہیں، آپ امام ہیں۔ وہ کہتا ہے کتنی ایک نعوذ باللہ ایک توہین آمیز اس طرح استعمال کرتا ہے کہ کتنی غیر علمی بات ہے، کتنی ایک بیوقوفانہ بات ہے کہ آپ کے پاس تو حکومت نہیں ہے، آپ کے پاس تو نظام نہیں ہے، آپ کے پاس تو قدرت نہیں ہے، فوج آپ کی نہیں ہے، عدالت آپ کی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو امام سمجھ رہے ہیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام معاشرے کی رہبری کرنے والا ہوتا ہے، امام معاشرے کا حاکم ہوتا ہے۔ اگر آپ امام ہیں تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی، خداوند عالم نے ہمیں امام قرار دیا ہے، بس آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ امام ہیں، اور آپ اپنی جانب لوگوں کو دعوت نہ دیں۔ دیکھیں، ہمارے ذہنوں میں جو امام کا کانسیپٹ ہے وہ ایک اس عالم دین والا ہے کہ وہ آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، چند احادیث بیان کرتا ہے، اس کے بعد چلے جاتا ہے، اس کا پھر معاشرے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جبکہ بنو امیہ کے حکام جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس جیسے نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس دور میں بہت سارے لوگ تھے جو آ کے نماز پڑھاتے تھے، احادیث بیان کیا کرتے تھے، لیکن ان سے ان لوگوں کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو امام نہیں کہلواتے تھے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ اپنے آپ کو حاکم، وہ اپنے آپ کو بادشاہ، وہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہلواتے تھے۔ وہ کہتے ہیں تم جتنا دین تم نے بیان کرنا ہے بیان کرو، اگر ہمیں ہماری حکومت کو، ہماری قدرت کو، ہماری سلطنت کو خطرہ نہیں ہے تو ہمیں تمہارے دین سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہشام کو خطرہ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہشام کو خطرہ۔ اور اس سفر کے اندر روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی کمسنی میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے۔ اچھا، جب یہ امام کو یہ کہتا ہے کہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ آ کے اختلاف ڈالتا ہے، اپنی حکومت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو امام معرفی کرواتا ہے، تو امام اس سے یہ نہیں کہتے نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، یعنی امام مکر جائے کہ نہیں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو لوگوں کو اپنی حکومت کی جانب نہیں بلوا رہا، نہیں۔ جب یہ سب حشام یہ توہین کرتا ہے، اس کے بعد اس کے درباری سارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، تو اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تم لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کس طرح کے سوالات کر رہے ہو، کس طرح کے الزامات لگا رہے ہو. پھر امام کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بنا حد اللہ اولکم، کہ خداوند عالم نے تم سے پہلے والوں کو بھی ہمارے ذریعے ہدایت بخشی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف تمہارے امام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے زمانے کے لوگوں کے امام ہیں، حاکم ہیں، رہبر ہیں، سرپرست ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں. نہیں، بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی اگر ہدایت پانی ہے، یا جو گزرا زمانہ ہے اس میں جو جو ہادی پایا گیا، جو جو ہدایت پایا گیا، اسے ہمارے ذریعے ہدایت کی، ہم اس کے امام و رہبر تھے. وَبِنَا يَخْتِمُ آخِرَكُمْ، اور خداوند متعال ہمارے ذریعے تمہارے بعد والوں کو بھی ختم کرے گا. یعنی اختتام، اس کے بعد ہماری نوبت آنی ہے، ہماری باری آنی ہے، اور تم آج جو ایک بہت عارضی حکومت کے اوپر خوش ہو، جان لو کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہماری حکومت پر امید ہوگی. والعاقبت للمتقین، اور عاقبت متقین کے لیے، اور ہم متقین کے امام ہیں، ہم امام متقین کے، ہم ہیں رہبر، ہم ہیں حاکم، ہم ہیں سرپرست، تم کو یہ حق نہیں ہے. اور یہ در حقیقت وہ بیانات تھے کہ جس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندان میں ڈالا گیا، اور اس زندان میں ڈال کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی گئیں، لیکن حالات ایسے پیش آئے کہ زندانی آہستہ آہستہ کر کر امام کی اس تبلیغ کے ذریعے اثر انداز ہو جاتے تھے، اور وہ منقلب ہو جاتے تھے، ان کے دل تبدیل ہو جاتے تھے. تو لہٰذا بادشاہ کو خبر دی گئی کہ اگر ان کو تم نے شام میں رکھا تو مدینہ تو ہاتھ سے جائے گا جائے گا، شام بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. لہذا وہ آزاد کرتا ہے اور ایک خفیہ راستے سے امام کو مدینہ دوبارہ پہنچواتا ہے کہ امام مدینہ میں کہیں نہ رکیں، یعنی اس راستے کے اندر کہیں نہ رکیں اور لوگوں کو تبلیغ نہ کریں. خلاصہ، امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے، اور جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے، اس میں بہت فرق ہے. وہ اپنے لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام کو خطرہ سمجھتے تھے. لہذا ہم دیکھتے ہیں تمام آئمہ کی زندگی کے اندر، تمام آئمہ کی زندگی کے اندر زندان موجود ہے، تمام آئمہ کو شہید کیا گیا، تمام آئمہ کو قتل کیا گیا، یا زہر کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے. لہذا روایت کے جملے ہیں کہ ما منا الا مقتول او مسموم، کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ یا اس کو زہر دیا گیا یا اس کو تلوار کے ذریعے شہید کر دیا گیا. لہذا یہ جو 250 سال آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہمیں دکھتے ہیں، یہ مسلسل اس امر کے احیاء کی کوشش ہے. کون سا امر؟ یعنی امر الہی، یعنی حکومت اسلامی، یعنی نظام اسلامی. تمام آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تمام کوششیں موجود ہیں. لہذا اس کی وجہ سے کیوں؟ کیونکہ حکومت کو ان کے علم سے خطرہ نہیں تھا. اگر خالی علم ہوتا، اگر خالی علم ہوتا تو اس سے خطرہ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس شجاعت بھی تھی، ان کے پاس قدرت بھی تھی. ہارون کے دور میں ایک شخص ہارون کے پاس آتا ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہاری حکومت میں دو افراد خراج لیتے ہیں، یعنی ٹیکس لیتے ہیں. ہارون پریشان ہو جاتا ہے، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا نظام جس کا میں مطلق العنان بادشاہ ہوں، کون ہے دوسرا شخص جو آ کر ٹیکس لیتا ہے؟ وہ جو اس کا ایجنٹ ہوتا ہے یا اس کا جو مخبر ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے ایک تو تم لیتے ہو، دوسرا موسیٰ بن جعفر ٹیکس لیتا ہے. یہ خمس و زکات، یہ تمام اسلامی حکومت کے ٹیکسز ہیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جمعوری کرتے تھے، یعنی ہر دور میں ایسے ہی ہے. لہذا حکومت ان سے خطرہ محسوس کرتی تھی، ایک اسٹیٹ ان اسٹیٹ کی پوزیشن یہاں پہ موجود تھی. یہ وہ راستہ تھا، یہ وہ ہدف تھا کہ تمام آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام اس ہدف کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اس ہدف کی راہ میں زندان میں ڈالے گئے. کون سا ہدف؟ یعنی اللہ کے قوانین کا اجرا، الہی حکومت کا نفاذ، الہی نظام کا نفاذ. ہاں، مختلف اسٹریٹجیز تھیں، مختلف پلاننگ تھی، کسی نے قیام کیا، کسی نے، حالات ایسے ہوئے کہ عالمی قیام ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے مختلف قیاموں کی مشتبانی کری، سپورٹ کیا، لیکن وہ ہدف، اس ہدف کی جانب آگے بڑھتے رہے. ایسا نہیں ہوا کہ اس ہدف کو چھوڑ دیا، نہیں. تمام کام، امام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں، امام حسین، امام علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، امام کی تعلیمات، امام کا اجتماعی زندگی تمام کا تمام ایک ہدف کی جانب تھا اس ظاہری دنیا کے اندر. وہ ہدف کیا تھا؟ وہ حکومت اسلامی کا تحقق تھا. لہٰذا ہر امام نے اس کے لیے کوشش کی. بس اگر ہم ارتقاء کی تعریف کرنا چاہیں تو ارتقاء یعنی کیا؟ ارتقاء یعنی وہ ہدف جو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اس ہدف کی جانب آگے بڑھنا. اور اگر ہم اس ہدف کی جانب آگے نہیں بڑھ رہے، اس کا مطلب ہم زوال کا شکار ہیں، ہم پستی کا شکار ہیں. لہٰذا اگر آپ روایات میں جا کے دیکھیں تو روایات میں شیعوں کو خاصہ کہا جاتا تھا، یہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ پورے پورے مثلاً ایسے شیعہ ہیں کہ ان کو خاصہ کہا جائے، شیعہ کہا جائے اور امام ان کے اوپر اس طرح اعتماد کرتے ہو. نہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت کم افراد تھے ایسے. کیوں؟ کیونکہ راستہ کٹھن تھا، مشکلات زیادہ تھی، کیونکہ مد مقابل حکومتیں موجود تھیں جو ان کے جن کا مقابلہ کرنا تھا، ان کے لیے خطرہ تھا شیعہ. لہٰذا انہیں خاصہ کہا جاتا، انہیں اسرار آئمہ کا جاننے والا کہا جاتا تھا، ان کے پاس پلاننگ ہوتی تھی آئمہ کی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تمام آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسی راہ میں گزر رہی. بس اب یہاں سے ہمیں ارتقاء کا مفہوم سمجھ آتا. ارتقاء یعنی کیا؟ ترقی یعنی کیا؟ جب ہم کہیں گے کہ تشیع ترقی کر رہی ہے، یعنی وہ تعلیمات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں ملی، وہ تعلیمات جو اہل بیت نے خداوند متعال کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی، ان کا اجرا، ان کا نفاذ، اگر ہم اس جانب آگے بڑھ رہے ہیں یعنی ہم ترقی کر رہے ہیں. اگر ہم اس جانب آگے نہیں بڑھ رہے اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم اس ہدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ہم زوال کا شکار ہیں، ہم پستی کا شکار ہیں. ایک دفعہ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد. لہذا ہم روایات کے اندر دیکھتے ہیں کہ رحم اللہ عمران یا رحم اللہ عبدن احیا امرنا. خداوند عالم امام فرماتا ہے کہ خداوند عالم اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. وہ ہمارے امر سے کیا مراد ہے؟ ہمارے امر سے مراد امر الہی ہے. دیکھیں اہل بیت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ولایت خداوند متعال نے دی ہے اس کی دو جہتیں ہیں. ایک، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ولایت تکوینی ہے، ایک امر الہی، ایک امر تکوینی امر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اسے کوئی نہ مانے تو بھی نہیں چھین سکتا، مانے تو بھی نہیں چھین سکتا. ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے اندر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے سسٹم ایسا بنایا، نظام ایسا بنایا کہ اس نظام کے اندر جتنی برکات، اس نظام کے اندر جتنے فیض اس دنیا میں نازل ہونے ہیں، وہ سب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آنا. میں مانوں یا نہ مانوں، کوئی اللہ کو نہیں مانتا تو بھی اسے اہل بیت کے وسیلے سے مل رہا ہے. جس طرح اسے کوئی اللہ کو نہیں مانتا، اسے اللہ دے رہا ہے، اللہ کو مانے یا نہ مانے. اسی طرح کوئی اللہ کو نہیں مانتا، اہل بیت کو نہیں مانتا، اسے اہل بیت دے رہے ہیں. یعنی وہ واسطہ اہل بیت ہیں کہ جس واسطے کے ذریعے خداوند عالم یہ رزق پہنچا رہا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، میرے ماننے یا نہ ماننے سے ان کی اس ولایت تکوینی کے اندر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ایک ولایت کا جو دوسرا پہلو ہے، وہ ولایت تشریعی ہے. اس پہلو کے اندر میرا عمل شامل ہے، میری ذمہ داریاں شامل ہیں. وہ پہلو کون سا ہے؟ وہ پہلو ہے. دیکھیں جب امام کہہ رہے ہیں رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، کہ خداوند عالم اس عبد پر رحم کرے جس نے ہمارے عمل کو زندہ کیا، تو ولایت تکوینی یعنی جو امر تکوینی ہے امام کا، وہ تو کبھی مردہ ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو کبھی ختم ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی جگہ موجود تھا. خب میں اسے کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ میں کون سا امر زندہ کرنے میں امام کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ امام کا تشریعی امر ہے جس کی ذمہ داری مجھے بھی دی گئی ہے. لہذا قرآن کی وہ مشہور معروف آیت کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ بینات، ان کے ساتھ میزان بھیجا. کس لیے؟ تاکہ رسول آئیں اور آ کر حکومت کو قائم کر دیں؟ نہیں، تاکہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں. یعنی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہیں اور اللہ کے اس امر کا احیا کریں. لہذا امام فرما رہے ہیں رحم اللہ امرا من احیا امرنا، خداوند عالم اس عبد پر، اس شخص پر رحم کرے کہ جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. لہذا روایات کے اندر حاکم شر، یعنی معصوم کے حضور کے اندر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی امر کہا جاتا تھا، صاحب امر کہا جاتا تھا، اولی الامر کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ صاحب امر یہ ہیں، تکوینی امور میں بھی، تشریعی امور میں بھی. تکوینی امور میں میرا کوئی دخل اندازی نہیں ہے، لیکن تشریعی امور میں میری ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے لیقوم الناس بالقسط. اب آ جاتے ہیں ہم اس موضوع کے اگلے مرحلے کے. امام علیہ الصلاۃ والسلام، جب ہم دیکھ رہے ہیں تمام احادیث کے اندر، روایات کے اندر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، ہماری حکومت کو زندہ کرو. اب ہم آج دیکھیں کہ ہجرت سے 1442 سال آج مکمل ہو رہے ہیں، 1442 سال گزر چکے ہیں کب سے؟ رسول اکرم کی ہجرت سے. خوب، ہجرت کون سی چیز تھی؟ ہجرت وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے حکومت اسلامی کا آغاز ہوتا ہے. ہجرت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیوں ہمارا کیلنڈر ہجرت کے مطابق ہے؟ کیونکہ حکومت رسول اکرم کی ہجرت کے بعد تشکیل پائی ہے. بعثت تھی پہلے، ہمارا کیلنڈر بعثت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کیلنڈر ہجرت کے مطابق ہے. کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد اسلام کے پاس وہ قوتیں، وہ قدرتیں آئیں جو ہجرت سے پہلے اسلام کے پاس نہیں تھی. یعنی اسلام اب ایک سسٹم لیا ہوا ہے، اسلام ایک نظام لیا ہوا ہے، اسلام کے پاس فوج ہے، اسلام کے پاس عدالت ہے، اسلام کے پاس مرکز ہے، اپنا ایک نظام ہے اسلام کے پاس. ہجرت کے بعد سے آج تک 1442 سال گزر رہے ہیں اسلام کی حکومت کے، اور اس اسلامی حکومت کو گزرے ہوئے ہم دیکھیں پریکٹیکلی، عملی طور پر کتنا آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام یا معصومین نے حکومت کی ہے. رسول اکرم کے 10 سال، امیر المومنین کے 4.5 سال، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 ماہ. یعنی کلن تمام مجموعاً 1442 سال کے اندر ہمیں 15 سال معصوم کی حکومت ملتی ہے. ہدف کیا تھا؟ کہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، اللہ کے قانون کو اپلائی کیا جائے، اور ان 1400 سالوں کے اندر صرف 15 سال، کیونکہ رسول اکرم کی لہجت کے فوراً بعد یہ منصب اس کے اہل سے چھین لیا گیا، امیر المومنین کو حکومت کرنے نہیں دی گئی. 25 سال وہ گزرے، اور اس کے بعد جب امیر المومنین کی حکومت آئی تو حالات اتنے بگڑ چکے تھے، فساد اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ امیر المومنین کو وہ اصول جو رسول اکرم جن اصولوں کو لے کر آئے تھے، ان اصولوں کو نافذ کرنے میں 3 جنگیں کرنی پڑی. کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. اور اس کے بعد جب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا تو یہ پروپیگنڈا اور شدید، 6 مہینے بعد امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے حکومت لے لی جاتی. اس کے بعد اب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، ان کے دین کے مطابق، ان کے مکتب کے مطابق کب حکومت بن رہی ہے؟ آج سے 42 سال قبل. اس سے پہلے ہم پورے ٹائم پیریڈ کے اندر کہیں بھی معصوم کی تعلیمات کے مطابق حکومت کے قیام کو نہیں دیکھتے. یا تو خود معصوم کا دور ہے، اور اس معصوم کے 250 سالہ دور کے اندر صرف 15 سال معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت ہے. اور غیبت کے دور میں پھر ہم یہ، ہاں حالات ایسے آئے سیاسی طور پہ، تشیع نے قدرت پکڑی بعض جگہوں کے اوپر، لیکن بمعنی عتم کامل طور پر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت کا ہونا یا ان کے نمائندوں کی حکومت کا ہونا ہمیں ان 1400 سالوں میں نہیں دکھتا. آج سے 42 سال قبل یہ حکومت دوبارہ زندہ کی جاتی ہے، یہ امر دوبارہ احیا کیا جاتا ہے. ہاں کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو اب معصوم نے جو معیارات عطا کیے ولی امر کے لیے، حاکم اسلامی کے لیے، شارے کے لیے، حاکم شر کے لیے، ان معیارات کے مطابق اب اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے. بس ارتقا کہاں ہے؟ ہم دوبارہ اسی پرانے معنی کی جانب آتے ہیں کہ ارتقا یعنی کیا. ارتقا یعنی اس ہدف کی جانب آگے بڑھنا کہ جس ہدف کی خاطر امام علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث کیے گئے. یعنی اس زمین کے اوپر جس طرح اللہ کی ولایت ہے تکویناً، جس طرح اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت ہے تکویناً، اسی طرح ان کی ولایت نافذ ہو تشریعاً. اور اس کا کہاں ذمہ داری کس کو؟ اس کی ذمہ داری تمام امت کے ایک ایک فرد کے لیے خدا بند عالم نے قرار دی. یعنی شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے جو اس امر کے اندر آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے. لہٰذا شہدائے کربلا کو کہتے ہیں انصار دین اللہ، کہ آپ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آپ امام کے مددگار ہیں. یعنی کیا؟ یعنی آپ امام کے ہدف کے اندر ان کے ساتھ دینے والے ہیں. امام کا ہدف کیا تھا؟ حاکمیت اسلامی کا اجرا. ہاں ممکن ہے کہ ابھی فوراً وہ اجرا نہ ہو سکے، اس کے اوپر یقیناً قابل بحث ہے یہ چیز، مختلف آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اسٹریٹجیز اپنائیں. کیوں؟ کیونکہ حالات مختلف تھے. اور حتیٰ بعض جگہ بیجا قیام کو، یعنی وہ قیام جو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدف سے لوگوں کو دور کرے، اس قیام کی آئمہ نے مذمت بھی کی. کیوں؟ کیونکہ قیام ہدف نہیں تھا، ہدف دین کا اجرا تھا، ہدف دین کا نفاذ تھا. اور اگر غلط طریقے سے، غلط ٹائم پر، غلط مقام پر قیام کیا جائے تو وہ اس ہدف تک کو نقصان پہنچا رہا تھا. لہذا آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بھی کی. بہت سارے ہم قیاموں کی دیکھتے ہیں تاریخ میں، مذمت کی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہدف سے دور کر رہے تھے. لیکن ایک بڑی تعداد قیاموں کی موجود ہے کہ جس کی امام نے پشتیبانی کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کی مالی معاونت کی. ہاں، حالات ایسے تھے کہ بعض جگہوں پہ خود امام سامنے نہیں تھے، لیکن امام نے سپورٹ کیا. پس اگر ہم حقیقی ہدف کی جانب دیکھیں تو انقلاب اسلامی کے رونما ہونے سے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آرزو مکمل ہوئی. یعنی 1400 سال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نافذ نہیں کیا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں 1400 سال بعد ایک فقیہ، ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو ان کے در کا غلام کہتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے دین کو نفاذ کرتا ہے، ان کے دین کو نافذ کرتا ہے ایک چھوٹے سے خطے کے اوپر. لیکن اس کا آغاز ہوا. اور پھر یہ یہاں رکا نہیں، کیونکہ دیکھیں حاکمیت کا مسئلہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر حکومت ہو. نہیں، بہت سارے مختلف اسٹریٹجیز بنتی ہیں، مختلف پلاننگ بنتی ہیں. جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ خود آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسٹیٹ ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ موجود تھا. جو شیعہ ہوتا تھا وہ اپنا حاکم، اپنا سرپرست امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا تھا. دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، کسی شخص کی بھی حکومت ہو، لیکن وہ اپنا حاکم کس کو تسلیم کرتا تھا؟ امام معصوم کو تسلیم کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ شیعہ تھا. اس کے نزدیک معصوم کے علاوہ، یا جس کو معصوم اجازت دیں اس کے علاوہ، کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں. ہمارے اختلاف ہی اس بنیاد کے اوپر ہے تمام مسلمانوں سے کہ حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے. جس کو اللہ یہ حق عطا کرے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں. ہاں، ہر جگہ امام نے قیام نہیں کیا. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم یہ 25 سال زندگی دیکھیں، امیر المومنین نے قیام نہیں کیا. ہاں، شروع میں امیر المومنین تمام کوششیں کی کہ اپنے اس حق کو لوگوں کے ذریعے منوائیں. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا لوگوں کے گھر پر گئیں اس حق کو منوانے، لیکن جب دیکھا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ اب یہ مسئلہ مستقر ہو گیا ہے، اب اس کو آگے بڑھانا اسلام کے مخالفت کا سبب ہے، اسلام کی نابودی کا سبب ہے، لہٰذا امیر المومنین رک جاتا. لیکن اس کے بعد تمام آئمہ مسلسل، چاہے مخفیانہ چاہے علنی، مختلف کوششوں میں تھے کہ یہ امر جو امر الہی ہے اس کو زندہ کیا جائے. اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں تھیں کہ جس کے نتیجے میں آج سے 42 سال قبل ایک خطے کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت، گرچہ ان کی غیبت کے دور میں، ان کے نائب کے ذریعے، لیکن تحقق پائی. اور یہ سب سے بڑا ارتقاء تشیع کا، سب سے بڑا ارتقاء اسلام کا. اور صرف یہی پر نہیں رکا سفر. اس کے بعد اگر ہم ظاہری طور پر معیارات جو ہم دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں، وہ تشیع، وہ شیعہ جو دنیا کے اندر جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ آج دنیا کی بڑی بڑی پلاننگز کے اندر اس کی رائے کی ایک اہمیت ہے. آج اس کے ادارے، آج اس کا کوئی حکم، آج اس کا کوئی عمل پوری دنیا کو ہلانے کے لیے کافی ہے. آپ سرچ کریں دنیا کی 8، کیونکہ آج سپر پاور کا، یعنی ایک سپر پاور کا دو سپر پاور کا کانسیپٹ ختم ہو چکا. آپ سرچ کریں آج دنیا کی قدرت مند ترین قومیں کون ہیں، تو وہی 6-7 قوموں کے اندر آپ کو ایک وہ ملک ملے گا جس کے اوپر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام قائم. اور اس کے بعد ہم تمام ریسرچ سینٹرز میں جائیں دنیا میں، شیعہ شناسی کے اوپر باقاعدہ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس قائم ہوئے. اس کے بعد لوگوں نے تشیعوں کی طرف رغبت اختیار کی، لوگ تشیعوں کی طرف بڑے. بالآخر یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس دور میں، کہ دنیا دو بلاکس کے اندر بٹی ہوئی تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی تیسرا نظام دنیا کے اندر بیان بھی کرے. آیا خوب، یعنی لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایک شرقی نظام ہے جو مارکسسٹ کے اوپر، مارکسزم کے اوپر قائم ہے، کمیونسٹ حکومت ہے، اور یہ غربی نظام ہے جو کیپٹلسٹ ہیں، سرمایہ دار حکومتیں. ان دونوں نظاموں کے درمیان جو آدھی آدھی دنیا کو تقسیم کیے ہوئے ہیں اور آدھی آدھی دنیا کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر بولے کہ میں وہ نظام نافذ کروں گا کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام تھا. دنیا پہلے تو پریشان رہی کہ بالآخر یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یعنی کوئی ہمیں آ کے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دے، ہم بولیں بھائی کیا ہو گیا، ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، کتنی عجیب سی باتیں کر رہے ہو جو قابل عمل نہیں ہیں. اس وقت جب بڑے بڑے ملک تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان دو بلاک سے مستقل ہو جائیں، ان دو بلاک سے الگ ہو جائیں، اسلام کے نام پر حکومت قرار دی گئی، اسلام کے نام پر حکومت بنائی گئی، اور پھر جو تشیع کا ارتقا شروع ہوا، لوگ متوجہ ہوئے بالآخر یہ کون سی نئی چیز آ گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شیعہ شناسی کے ڈپارٹمنٹس پوری دنیا کے اندر کھلے، اور جب لوگوں نے تحقیق کی اور وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تک پہنچے تو کئی ممالک کے اندر، اب یہ نائجیریا کی مثال لے لیں جہاں پہ چند سال قبل کوئی ایک شیعہ نہیں تھا، آج لاکھوں کی تعداد میں شیعہ موجود ہیں. اور خالی تشیع نہیں، یعنی اسلام کی خود رہبری، فلسطین کا مسئلہ، آج فلسطین کا مسئلہ جو عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کا علمدار کون ہے؟ اس کا علمدار شیعہ ہے. آج دنیا کے اندر اگر کہیں اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو دو اسلام لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، ایک تکفیریت کہ جس کا ایک وحشی چہرہ لوگوں کے سامنے آیا ہوتا ہے، اور دوسری جانب مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی لوگ کتنی تیزی سے اس مکتب کی طرف آئے، اور پھر یہ سلسلہ بڑا. آج تشیع منظم ہے، آج تشیع ایک دوسرے سے لنک ہے، وہ تمام کام انجام دے رہی ہے کہ جب پوری دنیا تشیع کے خلاف کھڑی ہو جائے، تشیع اس اقلیت کے باوجود اتنی قدرت رکھے کہ دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے. آپ دیکھیں یمن، شام، عراق، لبنان، کوئی اکثریت نہیں ہے شیعوں کی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے آ کر پسپا ہو جاتی. اور پھر تشیع نے دنیا کو نعرے دیے، دنیا کو انسانی اقدار دیے، دنیا کو ارزشیں بتائیں کہ دیکھو ہر چیز جبر نہیں ہوتا، ہر چیز زبردستی نہیں ہوتی، ہر چیز ڈنڈا اور قدرت نہیں ہوتی، بلکہ ہماری ارزش کیا ہے؟ ہماری ارزش عدالت، وہ عدالت کے جو ہم اصول دین میں بھی اپنے بیان کرتے ہیں، وہ عدالت ہم نافذ کر کر دکھا رہے ہیں، اور ہم نے نافذ کر کر دکھائی. دنیا کے مظلوموں کا اگر ساتھ دینے کا نعرہ کسی نے بلند کیا تو وہ تشیع ہے. اور خالی مسلمان نہیں، غیر مسلمان مظلوم بھی. آج دنیا کے اندر تشیع ایک قدرت کی حیثیت رکھتی ہے، ایک پاور کی حیثیت رکھتی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا آج. اور جتنی اسپیڈ سے، جتنی سرعت کے ساتھ یہ ترقی کر رہی ہے، دنیا پریشان ہے، ان کے مفادات خطرے میں، لیکن یہ روک نہیں پا رہے. اور یہ انشاءاللہ یہ وہ نہضت ہے، یہ وہ سفر ہے کہ جس کا اختتام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امام کی عالمی حکومت پر جا کر ختم ہوگا. یہ آغاز ہے اس کا. آج ہم دیکھیں گے ایک اور نعرہ جو تشیع نے دیا. آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ جو دنیا کے اندر جنگ ہو رہی ہے، در حقیقت سویلائزیشن کی جنگ ہے، یہ تمدن کی جنگ، اور اس جنگ کے اندر بھی تشیع اپنا علم بلند کیے ہوئے. تشیع کہتی ہے کہ ہم ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس تمدن کو اس دنیا پر رائج کر کر دکھائیں گے. ہم جدید اسلامی تمدن کا نعرہ بلند کیے ہوئے، ہم ایک سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ثقافت کی بات کر رہے ہیں. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله، ایک دفعہ درود بھیجے پر محمد و آل محمد. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. کیوں بھیجا گیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ کیوں مبعوث کیا گیا؟ تاکہ اس دنیا کے اوپر اس دین کو، اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے، اللہ کا دین آ کر اس دنیا کے اوپر حکومت کرے، چاہے کفار چاہے مشرکین کو کتنا برا نہ لگے. اور یہ تحریک جو انقلاب اسلامی کی تحریک تھی، در حقیقت ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس آرزو کی تکمیل تھی، اس کی جانب قدم بڑھانا تھا. لہذا روایات کے اندر کئی مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ قبل الظہور مشرق سے قیام ہوگا، ایک قوم اٹھے گی جو مشرق سے قیام کرے گی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا زمینہ فراہم کرے گی، اور ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، لیکن یہ مصیبتیں ان کو ہلا نہیں سکیں گی. یہ پابندیاں آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ روز بروز دیکھیں، حتیٰ مادی طور پر، یعنی وہ الگ جگہ کے معنویت اپنی مقام پر، خود مادی طور پر یہ ظاہری مٹیریلسٹک سوچ کے مطابق بھی اگر ترقی دیکھیں تو وہ الحمدللہ بہت اسپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے. دنیا کے مختلف ٹیکنالوجیز کے اندر آج انقلاب اسلامی آگے ہے، اس کی ترقی کا جو سرعت ہے، اس کی ترقی کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح ساتھ ساتھ معنویت، کیونکہ اگر یہ معنویت نہ ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل نہ ہو، خداوند متعال سے رابطہ نہ ہو، تو یہ تمام قدرت، یہ تمام علم، یہ تمام سائنس انسانیت کے خلاف استعمال ہونے لگتی ہے. اس طرح ہم آج دیکھ رہے ہیں، آج دنیا کے اندر جو اسلحہ ہے وہ سائنس ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تکفیری اور بہت ہی جاہل لوگ آ کر مثلا کہیں پھٹ جاتے ہیں، یہ بم خود تو نہیں بنا سکتے، ان کے پیچھے بڑے بڑے سائنٹسٹ موجود ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، عالمی طاقتیں ہوتی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کا مقابلہ سائنس کرے گی، اس کا مقابلہ ٹیکنالوجی کرے گی، لیکن کون سی ٹیکنالوجی؟ جو معنویت کے ہمراہ ہوگی، جو قربتاً اللہ سیکھی جائے گی، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سے توسل کے ساتھ انجام دی جائے گی. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہمارا یہ علم، ہماری یہ ٹیکنالوجی ساری کی ساری استقبال کی حمایت میں جا رہی ہوگی، انسانیت کی مخالفت میں جا رہی ہوگی. لہذا اپنی باتوں کا خلاصہ کہ ارتقا یعنی اس ہدف کی جانب آگے بڑھنا کہ جو ہدف آپ کے مکتب کا ہدف ہے، جس مکتب کو آپ مانتے ہیں، جس عقیدے کو آپ مانتے ہیں، جس نظریے کو آپ مانتے ہیں. اور اس دنیا میں ہمارا ارتقا معنوی طور پہ لقاء اللہ سے پیوست ہونا، اللہ سے پیوست ہونا، اور مادی طور پر اللہ کے قوانین کا اس دنیا میں اجرا، اور یہ ارتقا 1400 سال بعد آج انقلاب اسلامی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور مادی طور کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ارتقا بہت اسپیڈ کے ساتھ انسانیت کی انسانیت جو ہے وہ جس کی رہبری تشیع کر رہی ہے، یہ انسانیت بہت اسپیڈ کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. اور ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ ہمارا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ اس ارتقا میں اس نظام کا ساتھ دیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو احیا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے محلے کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر، اور پھر اس دنیا کے اوپر، اور اس تمدن کو زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ جو اس ظلم و ستم پر مبنی تمدن کے برخلاف کھڑا ہے، وہ تمدن جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر مبنی ہے. اور اس تمام ان چیزوں کی رہبری آج انقلاب اسلامی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے رہبر و رہنما حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای حفظ اللہ ہے. اور اگر ہم اس حق و باطل کی جنگ میں اگر ہم حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں باطل کی مدد کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم باطل کے ساتھ موجود ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 دفعہ سورہ اخلاص، تمام مومنین و مومنات، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، تمام علماء، تمام مراجعین، بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات.